رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته العطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الصلوات على محمد. آج کے شب ایک طرف شب قدر ہے، احتمال نزول قرآن کی شب، اور دوسری طرف امام علی حضرت امیر المومنین کی اپنے پروردگار سے لقاء کی شب ہے. اس جہت سے یہ عظیم شب ہے، ماہ رمضان کے 18 دن گزر چکے ہیں. ان دنوں میں اگر خدا نے توفیق دی تو کسی حد تک آمادگی ہو چکی ہے کہ آج کی اور آج کے بعد والی شبوں کو ہم درک کر سکیں. شب استغفار ہے، شب توبہ ہے، شب گریہ ہے، رونے کی شب ہے، اپنے پروردگار کی طرف پلٹنے کی شب ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے کریم پروردگار سے دھوکہ دے کر دور کر دیا ہے؟ کریم پروردگار سے، معبود سے عبد کی دوری، وہ انسان کی جو ہر لمحے میں، زندگی کے ہر لمحے میں ہزاروں ضرورتیں اس کے پروردگار کے ساتھ ہیں، وہ اگر فرار کرے گا تو کہاں جائے گا؟ کس چیز نے تجھے دھوکا دی؟ کتنی پست چیزوں نے اتنے عظیم پروردگار سے، مولا یا مولا یا انت العظیم وان الحقیر وحل یرحم الحقیر الا العظیم، کون اس پر رحم کرے گا؟ پروردگار صرف تو رحم کر سکتا ہے. اور اس فرار پر تیری عظیم ذات ہے، کریم ذات ہے کہ صبر کیے ہوئے ہے. تو اپنے کرم کی بنیاد پر، لم ارا عبدا لم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. اے میرے پروردگار، ایسا مولا نہیں ہے کوئی کہ جو مجھ جیسے لئیم بندے پر میری تمام پستیوں کے باوجود، میری تمام حقارتوں کے باوجود، میری تمام ذلتوں کے باوجود، میرے تمام فرار کے باوجود تو صبر کیے ہوئے ہے. الحمدللہ علی حلمہ بعد علم، اس پر حمد انسان، بے اختیار انسان حمد کرے. پروردگارہ، ہم جہالت کی بنیاد پر بھی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہیں جانتے اس کے گناہ کو، تب بھی شک و شبہ کی بنیاد پہ بھی کسی کو معاف نہیں کرتے. تو سب کچھ جانتا ہے پھر بھی حلیم ہے. تیرا حلم کتنا بلند ہے، تیری بردباری کتنی بلند ہے، تو ہمارے ایک ایک لمحے سے آگاہ ہے. تو پروردگارہ، آج کی شب مجھے معاف کر دے. پروردگارہ، اگر تو اپنے صرف اچھے بندوں کو معاف کرے گا تو ہم گنہگاروں کو پناہ گاہ کون ہوگی؟ پروردگارہ، اگر تو اپنے مطیع بندوں کو صرف معاف کرے گا تو ہم گنہگار نافرمان بندے کہاں جائیں گے؟ تیرے سوا مالی ربن غیرک. بس آج کی شب در کریں. عزیزو، آپ نے اعمال کیا، خدا قبول کرے ہمارے سب کے اعمال کو، اجتماعی اعمال تھا، کسی ایک کی بنیاد پر شاید سب کے اعمال قبول ہو جائیں. لیکن اس شب کی فرصت سے استفادہ کریں، تھوڑی دیر ہی کے لیے صحیح، ان اجتماعی اعمال کے علاوہ تھوڑی دیر تنہا اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کریں، جہاں بھی تنہائی مل جائے، گھر کے اندر، گھر کے باہر، اور سال میں کبھی جب بھی موقع ملے، گھر میں نہ ملے، کوئی بھی نہ ہو، بچے نہ ہو، خاتون نہ ہو، بیوی نہ ہو، شوہر نہ ہو، کہیں اس کو تنہائی تھوڑی دیر کے لیے، گاڑی میں بیٹھ کر، کہیں ساحل پر، کہیں بھی آ کے اپنے پروردگار سے تھوڑی دیر کے لیے بات کریں. یہ تصور کرتے ہوئے کہ آپ نے مناجات امیر المومنین علیہ السلام پڑھی، جب دل گھبراتا تھا امام علی علیہ السلام کا، نظروں میں جو منظر گزرتے تھے علی کے دل کو تکلیف پہنچاتے تھے، دل بھر جاتا تھا، تو مدینے کو، اپنے گھر کو، سب کو چھوڑ کر ایک تنہائی میں باغ میں آتے تھے اور آ کر اپنے پروردگار سے مناجات کرتے تھے. مولا یا مولا، انت المالک و انا المملوک و هل يرحم المملوک الا المالک. کون ہے تیرے سوا پروردگار؟ اور دعا کرتے کرتے کیفیت یہ ہوتی تھی، شاید کسی کو معلوم ہی نہیں ہو پاتا، علی کی اس مناجات کی کیفیت کا علم نہ ہو پاتا، لیکن حکمت پروردگار تھی کہ ایک صحابی وہاں سے گزر گیا، دیکھا صحابی کا بیان، میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام تنہائی میں سب کے درمیان سے ایک مرتبہ نکلے اور شہر سے باہر نکل پڑے، آگے بڑھتے بڑھتے باغات کی طرف چل پڑے، میں بھی پیچھے پیچھے آیا. باغ میں تشریف لے گئے، دعا کرنا شروع کی، کیفیت تبدیل ہونے لگی، دھیرے دھیرے آواز تبدیل ہونے لگی، آواز کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ جسم لرزنے لگا، جسم کے لرستے لرستے اور گریہ بکا کرتے کرتے ایک مرتبہ تڑپ کے زمین پہ گر پڑے، اور نہ صرف گر پڑے بلکہ جسم اس طریقے سے سخت ہو گیا جیسے لکڑی سخت ہو جاتی ہے. شاید اس کیفیت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے عزیزو، کیونکہ اس کیفیت تک پہنچ ہی نہیں پائے ہیں کبھی. اس طریقے سے سخت ہو گیا، پھر مجھے بالکل یقین ہو گیا کہ محروم ہو گئے، علی کی ذات سے محروم ہو گئے. اللہ اللہ، آج کی شب مذاہب کی منزل تک پہنچیں گے، کتنی بڑی محرومیت ہے انسان کے لیے. اس صحابی کو لگا کہ آج محروم ہو گئے، وہ بھاگتا 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 ہوا امام علی علیہ السلام کے در پر آیا، دروازے پر، آواز دی، دق الباب کیا، فریاد بلند کی، بی بی امیر المومنین قد قتل قد شہدا، شہید ہو گئے، دنیا محروم ہو گئی امام علی سے. کہا کیا ہوا، تو نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے یہ منظر دیکھا ہے، یہ منظر میں دیکھ کے آ رہا ہوں. کہا تو نے آج پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا ہے؟ یہ منظر تو میں روزانہ ہر شب میں دیکھتی ہوں، یہ علی ابن ابی طالب ہے. علی کی حکمتوں کی گفتگو ہے عزیزو. ارشاد ہوا، جس کو خدا نے حکمت عطا کر دی اس کو سب کچھ عطا کر دیا، اور یہ نمائندے حکمت پروردگار ہیں. اگر آپ کہیں تو آج میں پوری مجلس سے مسائل پڑھوں، کچھ لوگوں نے علی سے خلافت چھین لی لیکن ولایت مقام علی ابن ابی طالب ہے. ظاہری خلافت چھن سکتی ہے لیکن مقام ولایت نہیں چھن سکتا. لیکن عزیزو 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی اگر آج علی کی حکمتیں کاغذات اور الفاظ میں دفن ہوں تو یہ علی کی بہت بڑی مظلومی ہے. علی کے مصائب میں سے ایک مصائب یہ بھی ہے کہ ہم علی کی حکمت سے ابھی تک محروم ہیں. علی کی خلافت کو چھینا جا سکتا ہے لیکن علی کی حکمت کو نہیں چھینا جا سکتا. علی کے وزڈم کو نہیں چھین سکتے لیکن ابھی بھی دنیا محروم ہے. اور علی کی حکمت کے بغیر یہ دنیا بہت ہی مکروہ ہے. علی کی حکمتوں کے بغیر یہ دنیا بہت گھناؤنی ہے عزیزوں. اس کے گھناؤنے پن کو ہم درک نہیں کر پاتے کیونکہ شیطان اپنے ہر سامان کو اتنا سجا کے پیش کرتا ہے کہ اس کے اندر کی گندگی کو ہم محسوس ہی نہیں کر پاتے. علی کی حکمتوں کے بغیر، قرآن کی حکمتوں کے بغیر، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمتوں کے بغیر، یہ بہت پست ہے دنیا، بہت گھناؤنی ہے دنیا. امید اس دن کی کہ جب دنیا علی کی حکمتوں سے آشنا ہوگی، انتظار اس دن کا کہ جب دنیا علی کے علم سے آگاہ ہوگی. جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکمتیں ہیں جو دفن ہیں کتابوں میں، نہج البلاغہ کی صفحات میں دفن ہیں، کاغذ میں دفن ہیں. جبکہ اس کا مقام کاغذ نہیں ہے، ان حکمتوں کا مقام انسان کا دل ہے. ان حکمتوں کا مقام سوسائٹی کی نسیں ہیں اور رگیں ہیں اور اس میں دوڑتا ہوا خون حکمت ہو، پھر دیکھیں دنیا کتنی حسین ہو جاتی ہے. دل بغیر حکمت کے، خود امام علی علیہ السلام کو بیان نہج البلاغہ ہی کی حکمتوں میں، جو حکمت کا باب ہے لاسٹ میں چیپٹر حکمتوں کا، فرماتے ہیں کہ ان ھذہ القلوب یمل کما یمل العبدان فابتغوا له طرائف الحکم. یہ دل ملول ہو جاتا ہے، پجمردہ ہو جاتا ہے، بے روح ہو جاتا ہے. دیکھتے ہیں نا جیسے درخت سے اس کے پتے جب گر جائیں، ایک درخت بہار کے دیکھیں بالکل ہرا بھرا درخت، اس کے اوپر بارش کے قطرات پڑ رہے ہوں، انسان کی روح دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے. لیکن موسم خزاں میں جب اس درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں تو یہ کتنا ملول، کتنا پجمردہ درخت دکھتا ہے، کتنا مردہ درخت دکھ رہا ہوتا ہے. جس طریقے سے جسم جب مریض ہو جاتا ہے اور مرض کے جھوکے جھٹکے، بخار کے جھٹکے انسان کے دل کو، جسم کو کمزور کر دیتے ہیں، بہت ہی توانا انسان، بہت ہی قوی انسان، اب اسے اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں محسوس ہوتی، یہ جسم کے مسائل ہیں. اسی طریقے سے فرمایا کہ انسان کا دل بھی ہے، یہ بھی دنیا کے بہت سے منظر اس کی نظروں کے سامنے ایسے گزرتے ہیں کہ یہ دل ملول ہو جاتا ہے، پجمردہ ہو جاتا ہے. پھر کیا کرو، اس کی زندگی کہاں ہے؟ کہ فابتغوا له طرائف الحکم، اس دل کی زندگی یہ ہے کہ اس کے لیے حکمت کے نقطے تلاش کرو، حکمت کے لطیف نکات تلاش کرو اور اس دل کو دو. آپ نے دیکھا ہے نا کبھی انہی مجلسوں میں ایک نہایت ہی لطیف نقطہ آتا ہے اور دل باغ باغ ہو جاتا ہے، حکمت کا نقطہ. اس کے لیے تلاش کرو، ڈھونڈو، تاکہ دل تمہارا زندہ ہو اور تمہارے دل کی زندگی سے تمہارا وجود زندہ ہو جائے. اصل امام علی علیہ السلام کی زبانی بغیر حکمت کے انسان مردہ انسان ہے، اگر اس کی زندگی حکیمانہ زندگی نہ ہو، اگر حکمت کی بنیادوں پر زندگی نہ ہو. اور فضائل اہل بیت علیہ السلام یہی ہیں عزیزو. ہم جن کو فضائل سمجھ رہے ہیں وہ فضائل کا لازمہ ہے. دیکھیں فرق کریں، ان دو مسئلے میں فرق کریں، اس اہم بات کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں انشاءاللہ ہماری زبان میں قوت غویائی خدا دے کے بیان کر سکوں. فضائل کا لازمہ ہے، جیسے آگ جلتی ہے، آگ جلنے کے نتیجے میں ادھر دیوار گرم ہونے لگتی ہے، دیوار کا گرم ہونا یہ آگ نہیں ہے، یہ اس کا لازمہ ہے. یہ جل رہی، لازمی طور پر وہ دیوار گرم ہو رہی ہے، کوئی دوسری چیز گرم ہو رہی ہے. اصل فضائل کیا ہیں؟ اصل فضائل وہ ہیں جو انسان کے وجود کے اندر ہوتے ہیں. معجزات جو ہمیں سننا بہت پسند ہوتے ہیں، البتہ اس میں بہت سارے معجزات کی معجزات اسے نہیں کہتے، ہم نے غلط ٹرمنالوجی وہاں پہ استعمال کرتے ہیں، اصل میں وہ کرامات ہیں، کرامات ائمہ علیہ السلام، کرامات جدا ہیں، معجزات صرف جو ہے امامت نبوت کی اثبات کے لیے ہوتے ہیں، بس کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. انسان جب بلند ہو جاتا ہے تو اس سے کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں. لیکن جن کرامتوں سے ہم اہل بیت علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، ان کا مقام اس سے بہت زیادہ بلند ہے، بہت نیچے کیا ہے. امام علیہ السلام نے ایک مرثیہ جو پڑھا ہے نہج البلاغہ میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں نے مجھے بہت نیچے کیا، بہت نیچے لے آئے، انزلنی الدہر، زمانہ مجھے بہت نیچے لے آئے، نیچے لے آئے، نیچے لے آئے. شیخ عطار ایران کے ایک زبردست عارف اور محترم انسان گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء، اولیاء کا تذکرہ، شاید آپ تک آئی ہو، تمام زبانوں میں اس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، سینکڑوں مرتبہ ہمارے استاد کے مطابق سینکڑوں مرتبہ یہ کتاب یورپ میں پرنٹ ہو چکی ہے. اس میں اولیاء کا تذکرہ، مسلمان اولیاء کا تذکرہ، اہل سنت و شیعہ سب کا تذکرہ اس میں، اور ان کی کرامتیں ہیں. کیونکہ میں نے اس کے پہلے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ عبودیت انسان کا سب سے بڑا مقام ہے، اور روایت میں یہ ہے کہ عبودیت جتنا زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، عبودیت کے بطن میں ربوبیت کے راز موجود ہیں، سیکرٹ موجود ہیں. فی کنہ ربوبیہ، عبودیت کے اندر ربوبیت کے اسرار موجود ہیں. انسان جتنا عبد ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا پروردگار اسے ربوبیت کے اسرار دینا شروع کر دیتا ہے، اختیارات. لہذا انہوں نے اولیاء کے تذکرہ لکھا، اس میں ان کی کرامتیں لکھی ہیں، بڑی کرامتیں جو انہوں نے دکھائی ہیں. عام انسان بھی جب عبودیت کے مراحل کو طے کرنا شروع کر دیتا ہے، بہت سے نمونے موجود ہیں، تو اس سے کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. انہوں نے پوری کتاب لکھی، لیکن اس کتاب کے مقدمے میں، شروع ہی میں، پریفیس میں کہا کہ ہم نے پوری کتاب میں سب کا ذکر کیا، لیکن امام صادق علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، ائمہ کا ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں ذکر کیا؟ اس لیے ذکر نہیں کہ ان کا مقام ان سب سے کہیں زیادہ بلند ہے. توجہ فرما رہے ہیں. ہم جن چیزوں پر بہت خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم بہت نیچے لے کے آئے ہیں اپنے ائمہ کو، ان کا مقام بہت بلند ہے. ان کے فضائل کیا ہیں؟ فضائل ان کی ذات کے اندر ہیں. اگر قرآن کی ایک آیت بھی نازل نہیں ہوتی ہوتی امام علی علیہ السلام کے بارے میں، اگر رسول اللہ نے ایک حدیث بھی بیان نہیں کی ہوتی امام علی علیہ السلام کے بارے میں، پھر بھی امام علی کے فضائل میں ذرہ برابر کی کمی نہ ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کمالات دل سے ابلتے ہیں، انسان کی ذات کے اندر وہ کمال. ان فضائل میں کیا ہے؟ اصل فضائل کیا ہے علی بن ابی طالب کے؟ اصل فضائل حکمت علی بن ابی طالب، اصل فضائل علم علی بن ابی طالب، اصل فضائل صبر علی ابن ابی طالب ہے، اصل فضائل کرم علی ابن ابی طالب ہے. یہ سارے فضائل کی جو الہی صفات ہیں، اور اس کمال مطلق سے منتقل ہو کر ادھر آئے ہیں. توجہ فرمائیں، یہ ہے نقطہ، اور شب قدر کے اعتبار سے یہاں پہ ہمیں آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا. اصل فضائل انسان کے وہ ہیں کہ جو خدا سے لیے گئے ہوں، اور انسان کی ذات میں ابل رہے ہوں، ذات کے اندر اس کے موجود ہوں. اس کا لازمہ دوسری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ ان فضائل کو حاصل کرے. ان شب قدر میں دیکھیں، آپ دعا پڑھتے ہیں، آپ کے شاید 23 کو پروگرام ہے، اگر ہو سکے تو آپ آج بھی پڑھیں، پرسوں بھی پڑھیں، پورے سال میں پڑھیں. ہم نے بعض دعاؤں کو بعض دنوں کے لیے، بعض سال کو سال میں صرف ایک دن کے لیے مخصوص کرے. جو آج دعا ہے جوشن کبیر، بہت ہی عظیم دعا ہے، جہاں پر اللہ کو 1000 نام سے اور صفات سے یاد کیا گیا ہے. اللہ کے نام صفات کس لیے یاد کر رہا ہے انسان؟ وہاں پہ کوئی دعا نہیں ہے، لیکن پوری اتنی لمبی دعا میں، اتنے صفات کی دعا میں کوئی دعا نہیں ہے، صرف آخر میں ایک دعا ہے ہر جملے پر، پروردگارہ مجھے نار سے نجات دے، ہے نا، جنبنی اخلص من النار یا رب، مجھے اس سے نجات دے، مجھے اس سے بچا لے، بس. ورنہ صرف اللہ کا نام یا رب دے. 1000 نام پروردگار کا. کیوں؟ تاکہ انسان جب 1000 نام خدا کا لے، تو اس میں کسی ایک نام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. ہمارے اندر اتنی طاقت تو نہیں ہے
کہ ہم ان تمام اسماء الہی کے مظہر بن جائیں، لیکن پروردگارہ اس شب میں ایک نام کو اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں تاکہ اس سال میں اس نام کو اپنی زندگی کے ساتھ مربوط رکھیں گے، کسی بھی ایک نام کو، زیادہ توانائی ہو دو، زیادہ اور بہتر بیشتر توانائی ہے تو اور بیشتر۔ یہ اس لیے ہیں، ایک کام جو آپ زندگی بھر کرتے ہیں، کیا جو بھی عبادت کا عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں، قربت اللہ، اللہ کی قربت کے لیے، کیا قربت ہے اللہ کی قربت؟ میں نے کہا کہ بعض مفہوم ایسے ہیں کہ جو بہت روزانہ استعمال ہونے والے ہیں لیکن واضح مفہوم ہمارے ذہن میں نہیں ہے، بس الفاظ ہیں، الفاظ چل رہے ہوتے ہیں، قربت اللہ، یہ عمل انجام، روزہ رکھتا ہوں قربت اللہ، نماز پڑھتا ہوں قربت اللہ، مسجد میں آتا ہوں قربت اللہ، زیارت پڑھتا ہوں قربت اللہ، ممکن ہے کہ انسان اور اس سے بلند بزنس کر رہا ہوں قربت اللہ، خدمات کر رہا ہوں قربت اللہ، کر رہا ہے، کیا مطلب اس کا؟ اللہ قریب، اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے انسان، کون سی قربت ہے؟ آسمانوں پر جا کر قریب ہوگا، روز محشر قریب ہونا چاہتا ہے، یہ قربت کون سی؟ کیا کوئی جسمانی قربت ہے؟ جنت میں کسی مقام پر معاذ اللہ خدا ہے کہ وہاں انسان قریب ہوگا؟ نہ، اللہ کی قربت جسمانی قربت نہیں ہے، اللہ کی قربت صفات کی قربت ہے۔ جتنا صفات الہی کو انسان اپنے اندر امپروو کرتا جائے، بڑھاتا جائے، پیدا کرتا جائے، اتنا خود بخود انسان اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اپنے پروردگار سے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ فرار کرنے والا انسان، اسی لیے کہ یہ شب پلٹنے کی شب ہے، انسان پلٹ رہا ہے، اور اللہ نے پیدا کیا انسان کو، اس کا کوئی مقصد نہیں عزیزو، یہاں پر ایک اعتقادی اور اہم نقطہ سن لیں، اللہ کا یہاں پر کوئی مقصد نہیں ہے۔ فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، گفتگو حکمت کی چل رہی ہے، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ میں نے تم کو بیکار پیدا کر دیا، ابس، کیا تم سوچ رہے ہو؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تمہیں میری طرف پلٹ کے نہیں آنا ہے؟ نہیں پلٹو گے تم میری طرف؟ نہ، ایسا نہیں، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے اس آسمان کو اور اس زمین کو اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے، ان سب کو لہو و لعب کے لیے نہیں پیدا کیا، بیکار نہیں پیدا کیا، لعب یعنی کھیل، بازی کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، حکمت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ پروردگار کو کچھ چاہیے؟ انسان جب اللہ کے عمل کو اپنے عمل سے کمپیئر کرنے لگتا ہے، مقایسہ کرتا ہے، تو بہت سی بعض وقت اعتقادی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے اعتقادی، اس پہ توجہ کریں گے۔ ہم جو بھی عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں کس لیے انجام دیتے ہیں؟ کوئی بھی عمل، کسی بھی طرح کا عمل، آپ جو بھی عمل سوچ سکتے ہوں، کس لیے انجام دیتے ہیں؟ اس لیے انجام دیتے ہیں کہ ہمارے وجود میں کوئی نقص ہے، اس عمل کے ذریعے سے ہم اپنے اس نقص کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت یہ ہے، اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ کمال طلب ہے، نقائص، جب بچہ پیدا ہوا تو بالکل نقص ہی نقص ہے صرف۔ وَأَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، بالکل خالی ہے یہ انسان، بالکل ناقص ہے یہ انسان، اب اسے سفر طے کرنا ہے، مسلسل سفر طے کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ کیسے سفر طے کرے؟ عمل کے ذریعے سے۔ عمل کس لیے کر رہا ہے؟ تاکہ اپنے کسی نقص کو دور کر لے جائے، پڑھ رہا ہے تاکہ جہالت دور کر لے، محنت کر رہا ہے، پیسہ حاصل کر رہا ہے تاکہ اپنی محرومیت کو دور کر لے جائے، جس کھانا کھا رہا ہے تاکہ اپنے ضعف کو دور کر لے جائے، جو کچھ بھی کر رہا ہے انسان، چاہے وہ مادی عمل انجام دے رہا ہو یا مانوی عمل انجام دے رہا ہو، ہر عمل کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی ذات سے کسی نقص کو دور کرے اور کسی حد تک اپنے آپ کو پرفیکٹ کر لے، کامل کر لے، ناقص انسان کامل ہو جائے۔ یہ سفر انسان کو مسلسل طے کرنا ہے، اس سفر میں جو جتنا تیز سفر کرے وہ اتنی آگے بڑھ جاتا ہے۔ ممکن ہے ایک انسان اتنا تیز سفر کرے کہ ایک ہی رات میں ہزار مہینوں کا سفر طے کر لے جائے، کمال کا سفر ایک ہی رات میں، انسان ہے۔ ممکن انسان اس سفر کو اتنی تیز طے کرے کہ ایک شب عاشور میں یہ سفر اتنا بڑا طے ہو جائے کہ گنہگار ترین انسان قیامت تک کے متقی ترین انسانوں کے لیے اسوہ بن جائے. سفر طے کرنا ہے. انسان کی اپنی ایبلٹی کتنی, اس کے اندر قوت اور صلاحیت پائی جاتی, کتنا وہ سفر طے کر سکتا ہے. اگر انسان دنیا میں الجھا ہوا ہے, ہزاروں چیزوں نے زنجیر کی طریقے سے, گاڑی کی طرف سے ایک زنجیر, گھر کی طرف سے ایک زنجیر, بچوں کی طرف سے ایک زنجیر, پراپرٹی کی طرف سے زنجیروں میں بدھا ہوا انسان نہیں سفر کر پائے گا. سنیں حکمت امام علی علیہ السلام, تخفو تلحقو, اپنے آپ کو ہلکا کر لو, ہلکا کر لو اپنے آپ کو, یہ زنجیریں تمہیں آگے نہیں بڑھنے دیں گی. موتو قبل ان تموتو, موت آنے سے پہلے اپنے آپ کو مار لو. موت آنے سے پہلے مار لو, یعنی کیا سوسائڈ کر لو, نہیں, ان زنجیروں کو توڑ دو. یہ علی ابن ابی طالب کی حکمتیں عزیزو. حاسبو قبل ان تحاسبو, قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے پہلے ہی اپنا حساب کر لو. حساب کی شب ہے, پہلے میں نے عرض کیا آج یہ حساب کی شب ہے, حساب کی رات, حساب و کتاب کی رات. بہت سارے حساب و کتاب کرتے ہیں, مہارت ہو گئی, آج ایک دوسرا حساب و کتاب کر. اگر نہیں توڑو گے ان زنجیروں کو, اگر مرنے سے پہلے زنجیروں کو نہیں توڑ سکے, تو جب موت آئے گی تو اس طریقے کی موت ہوگی جس طریقے سے کانٹوں پر ریشم کے کپڑا ڈالا جائے اور اسے کھینچ لیا جائے. زنجیروں میں بدھا ہوا انسان, اب اسے لے جانا ہے, زنجیریں نہیں ٹوٹ رہی ہیں, تو انسان ریشم کے تار تار کے طریقے سے بکھر, روح انسان بکھر جائے. اگر ان زنجیروں کو توڑ لیا ہے انسان, توجہ فرمائیں, اصل اسلام بہت ہی حکیم مذہب ہے. اسلام کبھی یہ نہیں کرتا کہ جو فطری تقاضے ہیں تم ان کو چھوڑ دو, تم دنیا کو چھوڑ دو, تم مال کو چھوڑ دو, نہ, بہتر طریقے سے حاصل کرو تاکہ تم خمس بھی اتنا ادا کر, اتنا ہو کہ تمہارے پاس خمس و زکات ادا کر سکو, فقیر نہ بنو, دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ, اپنے عزت نفس کو فراموش نہیں کرو. ایک طرف یہ, دوسری طرف اس میں گرفتار نہیں ہو جاؤ, اپنی نظر کو بلند رکھو. پس چیزوں میں یہ انسان, بلند انسان گرفتار نہ ہو جائے. علی ابن ابی طالب کے منسوب حکمت شعر کی شکل میں دیوان امام علیہ السلام میں, اتظم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر, تو نے اپنے آپ کو چھوٹا سا انسان سمجھ رکھا ہے, جو ایک بہت ہی زرق برق تیز رفتار گاڑی گزرتی ہے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگتا ہے, اس کی آرزو کرنے لگتا ہے, حقیر سمجھ رکھا ہے اپنے آپ کو. پتھروں سے اپنے آپ کو حقیر سمجھا ہے, لوہے سے اپنے آپ کو حقیر سمجھا ہے, میٹیریل سے اپنے آپ کو حقیر سمجھا ہے. ایک شخص انسان امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا, محتاج تھا, ضرورت مند تھا, ضرورت مند انسان تھا, کہا مولا میری ضرورت ہے. امام نے اپنے صحابی سے کہا کہ اس کو دے دو, ایک تھیلی اٹھا کے دے دو. کہا مولا کون سی تھیلی دیں, سونے کی تھیلی ہے زرد, چاندی کی تھیلی ہے سفید, سفید دیں یا زرد دیں؟ امام نے فرمایا کہ جو اس کی ضرورت کو زیادہ بہتر طریقے سے پورا کر سکے اسے دے دو, اس لیے کہ علی کے نزدیک سفید اور زرد میں کوئی فرق نہیں ہے, سب کے سب پتھر ہیں, سب کے سب پتھر ہیں, جو اس کی ضرورت کے لیے زیادہ بہتر ہے وہ اسے اٹھا کے دے دو. ان پتھروں سے انسان الجھا ہوا ہے. مارکیٹ میں ریٹ بڑھ گیا سونے کا, تو انسان کا دل دھڑکنے لگا, کیا ہوگا, کس چیز میں الجھایا انسان نے اپنے آپ کو. لہذا اگر ان زنجیروں کو کاٹ دیا انسان نے, فیکن تو العالم الاکبر, تیری ذات میں عالم اکبر پوشیدہ ہے, یہ سب چیزیں عالم اصغر ہیں, حقیر ہیں, پست ہیں, اگر ان کو تو نے وسیلہ بنایا ہے تو یہ وسیلہ ہیں, ذریعہ ہیں, اگر یہ تیرا مقصد بن گیا ہے تو یہی پست دنیا ہے. دنیا کا معنی دنا, عربی میں کہتے ہیں دنا, ایک معنی اس کے پستی کے ہیں. اگر یہ ہدف بن جائے انسان کا تو انسان پست ہو جاتا ہے, پست چیزوں کے ساتھ اس کا سابقہ ہو جاتا ہے. ہاں اگر اس کو تو نے وسیلہ بنا لیا تو بہترین طریقے سے حاصل کر لے, بہترین طریقے سے. یہ سب کچھ عالم اصغر ہے اور تیری ذات عالم اکبر ہے. لہذا تو پلٹے, اپنی طرف پلٹے اور اپنے خدا کی طرف پلٹے. پس طرائف حکم, حکمت کے نکات تلاش کرو, کس کے لیے؟ اپنے علم, اس ملول دل کے لیے, اس رنجیدہ دل کے لیے, اس حالت موت میں جو دل دھڑک رہا ہے اس کے لیے حکمت کی گوشے تلاش کرو, حکمت کے نکات تلاش کرو. آج کے شب بڑی شب ہے عزیزو, آج اس کی مصیبت کا ہم ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جس کا سینہ پر تھا حکمتوں سے. فرمایا کہ ہا ہونا علم جمع لو بجت تو لہو حملہ, یہ سینہ علم سے بھرا ہوا ہے, اے کاش کہ اس کا اٹھانے والا کوئی مل جاتا. سب علی کا درد اس سے الگ ہے کہ جس کو ہم علی کا درد سمجھ رہے ہیں. جس بات پر ہم بہت گریا کریں گے آج وہ یہ ہے کہ جس پر امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں فزت و رب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کامیابی ہے جس کی علی زندگی بھر آرزو کرتے رہے, لیکن علی کی مصیبتیں کچھ اور ہیں. آج کی شب شب قدر کا ایک بہت گہرا ربط امامت سے, معرفت امامت سے. میں نے عرض کیا کہ اصل شب قدر کی سب سے بڑا عمل یہ ہے انسان کو کچھ معرفت حاصل ہو جائے, کسی معرفت تک پہنچ جائے انسان. اور ایک معرفت یہ ہے کہ انسان اپنے امام کی شناخت حاصل کر لے, معرفت امام. جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا اللہ نے, بہت ہی خوبصورت اور بڑا خطبہ ہے, خطبہ جس میں بے اختیار جناب زہرا کی زبانی ساتھ بغیر کسی تیاری کے, بغیر کسی آمادگی کے مسجد میں خطبہ فدق, 70 سے زیادہ آیتیں اس درمیان خطبہ میں, جہاں پہ دین کی حکمتیں بیان کی ہیں, نماز کی حکمت, روزے کی حکمت, جہاد کی حکمت, اور تمام حکمتوں کے ساتھ تفصیلی خطبہ ہے. توفیق ہو سکے تو پڑھیں, کبھی ہو سکے درس رکھیں اٹھا کے ان خطبوں کی شرح, عظیم چیزیں. فرمایا اللہ نے ہماری امامت کو قرار دیا ہے کس لیے؟ نظاماً للامہ. امامت کی معرفت کے شب ہے, امت کا نظام ہے. بس اسی ایک نقطے پہ توجہ فرما لیں, گفتگو تمام کروں انشاءاللہ. امامت ہمارے دل کی جذبات کی تسکین کا ذریعہ نہیں ہے, توجہ فرمائیں. ذکر امامت اچھی چیز ہے, انسان عاشق ہے, انسان ذکر کرے, عقیدت مند ہے انسان, اظہار عقیدت کرے, لیکن فقط اظہار عقیدت اور فقط تسکین قلب کا ذریعہ نہیں ہے امامت عزیزو. امامت نظاماً للامہ, امت کا ایک نظام ہے. جب تک انسان اس مطلب کو درک نہیں کر پائے کہ امت کا نظام کیا ہے, اس وقت پھر وہ ظہور کا انتظار نہ کرے, یعنی بیکار ہے انتظار کرنا. 12 اماموں 11 اماموں کی زندگی موجود تھی, عقیدت مند لوگ بھی موجود تھے, لیکن وہ نظام کو نہیں سمجھ پائے تھے. نظام سمجھ رہے ہیں نا, سسٹم. امت کا ایک سسٹم ہے امامت. امامت صرف ممبروں کے لیے نہیں ہے, امامت صرف روزے جشن خوشیوں کے دن کے لیے نہیں ہے, خوشحالی کے دن, ولادت کے دن کے لیے. امامت صرف روزے شہادت گریا کرنے کے لیے اور مصائب کے دن کے لیے نہیں ہے امامت. یہ سب کچھ اس لیے باقی رکھا گیا ہے تاکہ اس نظام کو انسان سمجھ لے, امامت کو زندگی کا ایک سسٹم سمجھ لے. نہ صرف ایک فرد کی زندگی بلکہ پوری امت کی زندگی کا ایک سسٹم ہے. یہی تبلیغ کرتے ہوئے جناب زہرا جانتی تھیں کہ اس تبلیغ کے نتیجے میں پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. اس تبلیغ کے نتیجے میں زخمی ہونا پڑے گا, اس تبلیغ کے امامت اور ولایت کی اس تبلیغ اور کسی کی مشکل اور کوئی مشکل نہیں تھا عزیزو. جناب زہرا کے کسی گفتگو پر بھی کسی کو مشکل نہیں تھی. اگر مشکل تھی تو صرف ایک مسئلے پر, اور وہ یہ کہ جناب زہرا علی ابن ابی طالب کی ولایت کی سب سے بڑی حامی تھی. جب سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے, جناب زہرا مسجد میں جا کر امامت کے فلسفے کو سمجھا رہی تھی. صرف امامت کی طرف دعوت نہیں دے رہی تھی, اگر صرف دعوت دیتی تو بات وہاں پر ختم ہو جاتی. امامت کے فلسفے کو سمجھا رہی ہے تاکہ قیامت تک انسان سمجھے اس کو, کہ جو ابھی تک تو ہم نہیں سمجھ پائے ہیں, خدا کرے کہ بعد میں سمجھ لیں کہ امامت کیا ہے. امت کا نظام ہے. جس مسئلہ کو سمجھانے کے لیے, جس مطلب کو سمجھانے کے لیے جناب زہرا نے اپنی شہادت پیش کر دی, معلوم تھا جناب محسن کی شہادت ہو جائے گی, معلوم تھا, انجانے میں یہ سب کام نہیں ہو رہا تھا لیکن کرنا تھا, تاکہ کسی زمانے میں تو انسان سمجھے کہ امامت کیا ہے. امامت انسان کی زندگی کے نظام میں داخل ہونا, اندر داخل ہونا, زندگی کے رابطوں میں, افکار میں, گھر کے اندر, گھر کے باہر, بازاروں میں امامت کی حکومت. ولایت کا معنی امامت کی حکومت ہے. ولایت کا ایک معنی محبت ہے, یہ پہلا معنی ہے. محبت پہلا معنی ہے. محبت کے ذریعے سے کہاں تک پہنچنا ہے؟ ولایت کی حکومت کے ذریعے سے پہنچنا, تاکہ انسان کے وجود پر ولایت, امامت, امام کی حکومت ہو جائے. یہ نظام ہے. اس نظام کو سمجھنے کے لیے خوب میں نے عرض کیا کہ آپ جو ہے کوشش کریں, فکر کریں, درس رکھ سکتے ہیں وہاں سے لے کے اللہ کی ولایت سے لے کے ایک ولایت فقیہ تک, پورا ایک نظام ہے. توجہ فرمائے, جہاں تک ایک سسٹم ہے. یہ نظام اگر ہے تو ظلم لرزتا ہوا نظر آتا ہے. دیکھیں علماء ہمارے پہلے بزرگ تھے, خدا ان پر رحمت کرے, لیکن ظالم کے پیروں پر کوئی بھی لغزش نہیں تھی. لیکن جب نظام امامت سے انسان تھوڑا سا قریب ہو گیا, جھلک, صرف جھلک ہے ولایت فقیہ, فقط جھلک ہے امامت کی. امامت تو بہت بلند مقام ہے. اس قربت نے پوری دنیا کے ظلم کی پوری مشینری کو ہلا کے رکھا ہوا ہے. اصل راز سمجھ رہے ہیں آپ؟ نظام نے گھبرا رکھا ہے, نظام نے دشمن کو مشکل میں ڈال رکھا ہے, ورنہ وہ نظام اگر ہٹ جائے ابھی سب کچھ ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. جنگ جہانی دوم سیکنڈ ورلڈ وار میں غالباً عراق سے ایک فوجی کمانڈر گزرا برطانیہ کا, اس کے کانوں میں اذان کی آواز سنائی پڑی, وہ ٹھہر گیا. اذان کی آواز, بلند آواز میں نا, مؤذن بلند آواز میں اذان دیتا ہے, کہ یہ کیا ہے؟ اس نے اس کے پہلے نہیں سنا تھا کبھی, نہ آشنا تھا اس آواز سے, کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ کچھ نہیں, مسجد میں جو ہے لوگ عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ان کو بلایا جا رہا ہے, اذان ہے. اور سمجھا, کہا کیا ہے, کوئی اس میں کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ کہا نہیں کوئی خطرہ نہیں. کہ ٹھیک ہے, اس کو چیخنے تو اتنا چیخے کہ اس کا گلا پھٹ جائے. ایسی اذانوں سے انسان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا, دشمن کوئی نہیں, ذرا بھی نہیں گھبراتا. لیکن ایک اذان وہ ہے جس سے لرز جاتا ہے انسان, جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان, اور اذانوں میں فرق ہے, فرق ہے اذانوں میں. امامت امامت ہم زندگی بھر کرتے چلے آئے ہیں, لیکن اس کو, اس سے دشمن کو کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن جب امامت نظام کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو دشمن لرزنا شروع ہو جاتا ہے, کانپنا شروع ہو جاتا ہے اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ. میں نے کل مثال آپ کے سامنے پیش کی, تمام طاقتوں کے ساتھ اس چھوٹے سے نظام سے لرز رہا ہے. نظام چھوٹا دکھ رہا ہے, اس کے اوپر خدا کا سایہ ہے. یہ اس کا تعلق ولایت پروردگار سے ہے. اس کے لیے جناب زہرا نے قربانی دی ہے. سب سے پہلی شہید, نظام امامت کے دفاع کی سب سے پہلی شہید کا نام ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ. علی کو بھی یہ معلوم تھا, زہرا کو بھی یہ معلوم تھا. علی کو اس سختی کا بھی اندازہ تھا کہ جب جناب زہرا چلی جائیں گی تو پھر علی کا کیا عالم ہوگا. علی کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے رسول اللہ کے بعد, لیکن ایک بی بی ہے سمجھ رہی ہے. گھر میں تشریف لائے, کہا علی سنا ہے کہ آپ کو لوگ اب سلام نہیں کرتے. اب آپ کو لوگ سلام نہیں کرتے. کہا بنت رسول سلام تو دور کی بات ہے. اب علی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. علی کا درد بڑا ہے عزیزو. 19 رمضان کو علی کو تمام درد سے نجات مل گئی ہے, لیکن اس کے پہلے علی کا درد بڑا ہے. اس کے پہلے علی جب یہ علم سینے کو تنگ کرنے لگتا تھا تو شہر سے باہر نکل کے کنویں میں منہ کے ڈال کے اسرار حکمت بیان کرتے تھے. دل نہیں مانتا. جب جناب زہرا کو رخصت کی, آخری رخصت نجیب البلاغہ میں موجود ہے, مختصر سا اصول کافی میں بھی موجود ہے, علی کے زبان کے جملے کیا تھے؟ السلام علیک یا رسول اللہ انی وعن ابنتک, میری طرف سے سلام ہو, اپنی اس بیٹی کی طرف سے سلام ہو. اور وہاں پہ جو جملہ استعمال کیا عزیزو, یا رسول اللہ قلت ان صفیتک صبری, اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. کاش کہ آپ اس جملے کے درد کو محسوس کر لیں. علی جنگ احد کے 94 زخم علی کے دل پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں کر پائے, صرف جسم پہ اثر تھا. علی کے دل پہ ذرہ برابر ان 94 زخموں کا اثر نہیں تھا. لیکن آج قبر کے سامنے کھڑے ہو کے رسول اللہ کے روضے کی طرف رک کر کے فرماتے ہیں, قلت ان صفیتک صبری, رسول اللہ, یا رسول اللہ, آپ کی اس صفیہ بیٹی, اس پاکیزہ بیٹی کی جدائی کے نتیجے میں علی کا دامن صبر چھوٹتا جا رہا ہے. یہ علی کہہ رہے ہیں عزیزو. علی کے صبر کو پہلے سمجھ لیں. علی فرماتے ہیں, صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراق, پروردگار تیرے عذاب میں بھی علی صبر کر سکتا ہے. صبرت علی حر نارک, مبالغہ نہیں عزیزو, امام کے کلمات ہیں. پروردگار تیری آتش کی حرارت پر بھی علی صبر کر سکتا ہے. علی صبر کر سکتا, علی ہیں یہ. لیکن آج قلت ان صفیتک صبری, یا رسول اللہ صبر نہیں کر پا رہا ہوں, کیا کروں, اس قبر کو چھوڑ کے چلا جاؤں یا یہاں پہ ٹھہرا رہوں, چھوڑنا چاہوں تو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا, ٹھہروں تو بچوں کا کیا ہوگا, آپ کی امت کا کیا ہوگا. رخصت ہونے لگے, لیکن رخصت ہوتے ہوتے فرمایا اما لیلی اما حزنی فسرمت و اما لیلی فمسحت, آج کے بعد علی کا غم دائمی غم ہے, سرمد سرمدی غم ہے علی کا, اور آج کے بعد علی کی راتیں صرف بیداری کی راتیں ہیں. علی بیدار ہیں آج کے بعد, غم کے عالم میں بیدار ہیں. یہ وہ مصیبتیں تھیں جس کو علی ابن ابی طالب 30 تک اس بیداری کی رات پہ صبر کرتے ہوئے, آج کی وہ شب آ گئی ہے کہ اپنی بیٹی کے گھر میں آئے ہیں, آخری افطار کر رہے ہیں. جس پر نظر پڑتی ہے, زینب ام کلثوم پہ نظر پڑتی ہے, آخری, سب کچھ آخری ہے, آخری روزہ ہے, علی کا آخری روزہ ہے. علی کے درد ہی ہے, علی کی تکلیف اس بات کی ہے. علی کی آخری نمازیں ہیں. جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے لا کر کھانے کا افطار کا تش رکھا, تھوڑا سا دودھ ایک پیالے میں, تھوڑا سا نمک ہے, 2 جو کی روٹیاں ہیں. جیسے ہی افطار آئے فوراً کہا, بیٹی یہ دودھ اٹھا کے لے جاؤ. دودھ لے جاتا ہے. اور بیٹی علی کو صرف اپنا باپ نہیں سمجھ رہی, امام سمجھ رہی, لہذا اصرار نہیں کیا, پھر اٹھا لیا, دیکھا نظروں سے, دیکھا بابا کی طرف, دیکھا نہیں معلوم کن نظروں سے دیکھا, کچھ تبدیلی محسوس ہو رہی ہے, دودھ کو اٹھا لیا لے کے چلی گئیں. دو روٹیوں میں سے ایک مختصر تھی, ایک روٹی کو نمک سے کھایا, خدا کا شکر ادا کیا, اور پھر ساری رات عبادت میں مشغول ہیں. کبھی حجرے سے باہر نکلتے ہیں, آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں, آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, پھر واپس پلٹتے ہیں. کتنا شوق ہے علی کو, کتنا اشتیاق ہے علی کو. جناب ام کلثوم اس پوری رات کے منظر کو دیکھتی رہیں اور محسوس کرتی رہیں کہ آج کچھ تبدیل ہے, آج کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے. نماز صبح کے پہلے وقت اذان قریب ہو رہا ہے, گھر سے باہر نکل رہے ہیں بچوں کو چھوڑ کے. عزیزو ہمیں, ہمارے بچے اور ہمیں اپنے بچوں کو چھوڑنا بہت آسان ہے, علی کے بچے کچھ اور ہیں, لیکن علی کے راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. جناب زہرا نے اپنے آخری لمحات میں, ہر ماں کی آرزو ہوتی ہے کہ آخری لمحات میں اس کا بچہ اس کے قریب آ جائے, نظر اس کی بچے پہ ٹکی ہو اور وہ اس دنیا سے چلی جائے. بچہ اگر نہیں ہوتا تو دروازے پہ نظر ٹکی ہوتی ہے, شاید میرا بیٹا پلٹ آئے, لیکن یہ گھر وہ گھر نہیں ہے عزیز. زہرا نے کہا, سجایا, آمادہ کیا, لباس پہنا, بچوں جاؤ اپنے نانا کے پاس چلے جاؤ. اب یہ کنیز ہے اور اس کا پروردگار. علی کے بھی آخری لمحات ہیں, قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. جانوروں کو بھی اس کا احساس ہو گیا کہ امام جا رہا ہے. کاش کہ انسان اس محرومی کو سمجھ لے. دامن کو آگے پکڑنا شروع کر دیا بطخوں نے, دروازہ بند ہونا جا رہا ہے, کھلنا نہیں, اس کی زنجیریں بند ہو رہی ہیں. کاش کے امام کو روک لیں, لیکن اپنے پروردگار کی ملاقات کے لیے علی کے قدم اٹھتے چلے جا رہے ہیں. مسجد میں آئے, نماز ادا کی, مستحب نماز پڑھی, اذان دی, دشمن کو بیدار کیا, ظالم قاتل کو بیدار کیا, اور نماز میں مشغول ہو گئے. عزیز اب وہ لمحہ آ رہا ہے. دنیا کس سے محروم ہونے جا رہی ہے؟ سر پہ ضرب لگائی, یہ سر وہ ہے کہ اسی جگہ پر ایک مرتبہ ایک زخم اور پڑ چکا ہے. جنگ خندق میں عمر ابن عبدود کی تلوار جب بہت ہی تیز چلی اور ڈھال بھی کٹ گئی, سپر کٹ گئی, امامہ کٹ گیا, یہ تلوار سر تک پہنچی تھی. امام علی علیہ السلام واپس پلٹے, چہرے پہ خون کے قطرات ٹپک رہے تھے. رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے خون کو صاف کرنا شروع کیا. خون صاف کرتے جا رہے ہیں, گریہ کرتے جا رہے ہیں, سب خوش ہیں. کل اسلام کی کل کفر پر فتح ہو چکی ہے, اصحاب خوش ہیں, لیکن رسول اللہ گریہ کر رہے ہیں. علی کا سر جھکا ہوا ہے. ایک مرتبہ سر کو اٹھایا, دیکھا رسول کی آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے. کہا مولا یہ رونے کا مقام ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہیں علی مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے کہ ایک دن یہی داڑھی, شقی ترین انسان کے ضرب سے یہ داڑھی رنگین ہو جائے گی. اب علی نے ایک جملہ کہا, میں نے کل آپ کو عرض کیا تھا, کہا مولا میرا دین سالم ہوگا, افی سلامت دینی, میں اپنی دین کی سلامتی پر ہوں گا, بقا پہ ہوں گا. کہا علی ہاں تم اپنی دین کی سلامتی ہو, پھر مجھ سے اس کا خوف نہیں ہے کہ تلوار مجھ پہ آ پڑے, موت مجھ پہ آ پڑے یا موت پہ جا پڑوں. اسی دن کا تو انتظار تھا. دشمن کا بیان ہے قاتل کا کہ میں نے 1000 درہم کی تلوار خریدی تھی، 1000 درہم کے زہر سے اس کو آلودہ کیا تھا، اور جب یہ تلوار اس فرق مبارک پر پڑی سر شکافتہ ہو گیا، مسجد کوفہ کی خاک کو اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالنا شروع کیا، یہ کون سا سر شگافتہ ہوا ہے؟ وہ سر کی اللہ کے اسرار سے بھرا ہوا ہے، علم الہی اور حکمت پروردگار سے بھرا ہوا یہ سر شگافتہ ہو گیا. آج دنیا کس سے محروم ہو گئی؟ امام نے زمین کوفہ، مسجد کوفہ کی زمین کی خاک اٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالنا شروع کی، اور آواز فستو ورب الکعبہ، فستو ورب الکعبہ، ایک آواز پورے کوفے میں گونجی، واللہ لقد تحدمت ارکان الہدا وقتل علی المجتبی قتل اخی المصطفی. آج ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، علی شہید ہو گئے، مصطفیٰ، اے کاش کی یہ آواز زینب و ام کلثوم کے کانوں سے نہ ٹکراتی. ٹکرائی آواز دی، بھیا حسین، بھیا حسین، میرے بابا پہ کون سی مصیبت ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای انا منقلب ان ینقلب ربنا تقبل منا انک انت